Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کا آواز ہے, جو حضرت ہماری روحانی ماں حضرت پیرانی صاحبہ کا, حضرت کی اہلیہ صاحبہ کا جب انتقال ہوا اس وقت حضرت نے بیان فرمایا تھا, اس سے دو دن کے بعد اسی سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. کل جو سنایا تھا وہاں سے پھر شروع کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کے امتحان کا پہلا پرچہ, اللہ تعالیٰ امتحان سے آگاہ فرما رہے ہیں, وَلَا نَبْلُوَلْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. اور اس آزمائش اور امتحان کا پہلا پرچہ خوف ہے, یعنی خوف میں ہم تمہارا امتحان لیں گے, لیکن گھبرانا نہیں, یہ پرچہ بھی بہت ہلکا اور آسان ہوگا. شہین کا استعمال بھی تقلیل کے لیے ہے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے ہے, اور میں تبیزیہ ہے, یعنی شہین کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ قلت کے لیے آتا ہے کہ بہت تھوڑی سی تھوڑا امتحان ہوگا, اور تنوین جو اس میں شہین میں لگی ہوئی ہے یہ بھی تقلیل کے عربی گرامر کے حساب سے تقلیل کے لیے آتا ہے, یعنی قلت کے لیے آتا ہے, تھوڑے تھوڑے سے ہونے کے لیے آتا ہے. اور من بھی تبعیضیہ ہے, تبعیضیہ یعنی بہت ہی قلیل خوف سے تمہاری آزمائش ہوگی, اور جو دشمنوں سے یا نزول حوادث یا مصائب کی وجہ سے پیش آئے گا. اللہ مالوسی فرماتے ہیں, المراد بالخوف خوف العدو, خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا, اور یہ جال تکوینی ہے انبیاء کی ترقی درجات اور تربیت کے لیے. پس جس کا کوئی دشمن نہ ہو, سمجھ لو یہ دشمن اعلیٰ بن حاجل نبوت نہیں ہے, یعنی جس کو دیکھو کوئی ایسا شیخ ہے ایسا دین کے, اس کے پاس عیسائی بھی آ رہے ہیں, ہندو بھی آ رہے ہیں, اور ہر قسم کے فرقے جو گمراہ فرقے آ رہے ہیں سب کو کرتا ہے, ان کی اصلاح کی کوئی بات نہیں کرتا, تو سمجھ لو کہ یہ نبی کے راستے پر نہیں ہے, ورنہ ان کو ہدایت کا, اس کو پہلے ہدایت کی بتا دی یہ کرو یہ نہ کرو. تو اور جو یہ راستے پر نہیں ہے, اگر یہ راستے پر ہوتا تو کیونکہ نبی حق کو پیش کرتا ہے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, اسی طرح اس کے بھی دشمن ہوتے. تو جو شخص ایسا ہو کہ جو خالی مجمعے کو دیکھتا ہے اور بس اس کے پاس جو آتے ہیں اس کو ہدایت کی بات نہیں کرتا, سب سے جیسے یہاں ایک شخص پیدا ہوا تھا کہ بس صرف آ کے یہاں ذکر کر لیا کرو, پر کسی مذہب کی اس کی کوئی قید نہیں ہے, سمجھ لو کہ یہ نبی کے راستے سے ہٹا ہوا ہے, ورنہ اس کے بھی دشمن ہوتے. اگرچہ امتی کا پرچہ نبیوں سے آسان ہوتا ہے, کیونکہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے, اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے مصائب مجھے دیے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزارا گیا, کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے, لہذا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. سب سے آپ فرماتے ہیں جتنے مصائب سے مصیبتوں سے مجھے گزارا گیا کسی نبی کو نہیں گزارا گیا. اسی طرح مجھے خیال آتا تھا کہ جو فرعون موسیٰ تھا وہ بہت بڑا دشمن تھا, مجھے بھی خیال آتا تھا کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ اس سے بھی بڑا دشمن تھا, اس لیے کہ جب اس نے عذاب دیکھ لیا, فرعون نے ڈوبنے لگا اور عذاب دیکھ لیا, تو اس لیے وہ کہنے والا تھا آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون, مگر وہ آمن تو کہا تو جبریل علیہ السلام نے, کیونکہ عذاب نازل ہو چکا تھا اور آپ پہ بھی اس وقت ہے جو وہ ہوا کسی نبی کو بہت ستایا اس کی منہ پہ مٹی چھوڑ دی. لیکن اس کبھی اس کو ابو جہل جب مارا گیا اور جب بالکل مرنے کے قریب ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میری گردن جو ہے اوپر سے بند کاٹنا, کندھوں کے برابر سے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کسی سردار کا سر ہے. تو خیر تمہیں صاحب اس کو میں نے کہا بھی, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مولانا کون سی کتاب ہے سیرت النبی سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا عزیز کاندھلوی رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی, تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ فرعون موسیٰ سے بڑا فرعون تھا کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے لہذا آپ کا دشمن بھی سب سے بڑا دشمن تھا. مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی کہ حدیث مل گئی اس کے بارے. اس طرح صحابہ کو دشمنوں کا خوف رہتا تھا وہ بلغت القلوب الحناجر یہاں تک کہ بعض وقت کلیجے منہ کو آ گئے وہ زلزلو زلزالا شدیدا اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے ان کو ہلا دیا گیا لیکن پھر بھی وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. غرض وہ خوف میں مبتلا کیے گئے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقبول بناتا ہے بڑے درجے کی عزت دیتا ہے تو اس کو ذرا خوف سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے تو اس کے سابقہ غم تکبر سے سابقہ غم تکبر سے اس کی محافظت کریں, یعنی اس میں تکبر پیدا نہ ہو اس لیے اس کو گزارا جاتا ہے. اس کی ابدیت کا ظاہرہ قائمہ 90 ڈگری پر قائم رہے, ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ ہو تو اس کی آہ ختم ہو جائے. جس متبع سنت بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دینا چاہتے ہیں اس کو اتنا غم دیتے ہیں کہ اس کی آہ نہ باہ سے ضائع ہوتی ہے نہ جاہ سے ضائع ہوتی ہے اور نہ واہ واہ سے ضائع ہوتی ہے. سارا عالم اس کی تعریف کرے لیکن اس کی بندگی اور اس کی عاجزی اور اس کی آہوزاری اس کی اشکباری ہمیشہ قائم اور تابندہ درخشندہ اور پائندہ رہتی ہے. حضرت والا کچھ سوچ کے نہیں بولتے تھے, ایسے جیسے کہ الفاظ وارد ہو رہے ہیں حضرت کو, کتنی تیز تقریر کرتے تھے. ایسے بڑے سے بڑا ادیب بھی ایسی اردو نہیں بول سکتا. اس لیے غم سے گھبرانا نہیں چاہیے, ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. دیکھ لو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَلَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور جنگ بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے صحابہ گزرے, لیکن انبیاء کو جو مصائب دیے جاتے ہیں وہ ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں اور انبیاء کو عجب و کبر سے حفاظت کے لیے نہیں دیے جاتے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے. ان کو جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کی بلندی درجات کے لیے آتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بلندی درجات کے لیے آتی ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں, ان کے اندر نہ عجب ہوتا ہے نہ کبر ہوتا ہے, کوئی غزیرہ ان کے اندر ہوتا ہی نہیں, وہ تو معصوم ہوتے ہیں. لیکن پھر جو مصیبت آتی ہے تو ان کی درجات کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلند کرتے ہیں. اخلاق غزیرہ ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتے, اس لیے انبیاء کے مصائب ان کی رفعت شان اور بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کو خوف اور مصیبت جو پیش آتی ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ عجب و کبر سے ان کی حفاظت رہے. اولیاء اللہ کو جو آتی ہے کیونکہ اولیاء اللہ تو معصوم نہیں ہوتے, ان میں تو محفوظ کر دیے جاتے ہیں وہ اللہ اکثر, لیکن وہ کبھی ان سے خطا ہو سکتی ہے, کوئی رذیلہ غالب آ سکتا ہے, مگر ان کی توبہ بھی پھر اسی مقام سے ہوتی ہے جو ہم جیسے اس کو ہمارے ہم جیسے کی عبادتیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو لیکن اولیاء اللہ تو چونکہ معصوم نہیں ہوتے اس لیے ان کے عجب و کبر اور دوسرے رذائل سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو غم میں مبتلا کرتے ہیں, مصیبت دیتے ہیں. امتحان کا دوسرا پرچہ اور خوف کے بعد دوسرے امتحان سے آگاہ فرما رہے ہیں. والجوع, تمہارے امتحان کا دوسرا پرچہ بھوک ہے. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد قحط ہے، اصل میں بھوک مسبب ہے، اس کا سبب قحط ہے، اصل میں بھوک مسبب ہے، اس کا سبب قحط ہے، قحط ہے، یعنی بھوک سے مراد قحط پڑ جائے اور وہ لوگوں کو اس سے بھوک سے پریشان ہو جائیں. لہذا اس کی تفسیر قحط سے کی کہ بارش نہیں ہوگی تو غلہ کم ہو جائے گا اور روٹی نہیں ملے گی تو بھوک لگے گی، اور یہ تسمیت السبب بے اسم المسبب ہے. اس کو بلاغت کے علم مجاز مرسل کہتے ہیں. اس نبی امی کی زبان سے مجاز مرسل کا استعمال جس نے کبھی مکتب کا منہ نہ دیکھا ہو، نہ مختصر معانی پڑھی ہو، نہ مجاز مرسل کا کلام کسی سے سنا ہو، یہ دلیل ہے کہ نبی اپنی طرف سے کلام نہیں بناتا. بکریاں چرانے والا پیغمبر اپنی بلاغت سے تمام عالم کو عاجز کر رہا ہے. اس امی کی زبان سے ایسا فصیح و بلیغ کلام جاری ہونا خود دلیل ہے کہ نبی کا کلام نہیں بلکہ سینہ نبوت پر کلام اللہ نازل ہو رہا ہے، اور کلام اللہ کو آپ کے قلب مبارک میں جمع کرنے اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانے اور بیان کرانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے لی. جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی دہراتے تھے کہیں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، نزول وحی کے وقت آپ جلدی جلدی دہرایا نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے قلب مبارک میں قرآن کا جمع کرا دینا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. سورہ جمعہ میں آئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نبی نے کبھی کوئی کتاب نہیں لے کے کسی مکتب میں نہیں پڑھا، بالکل امید تھے آپ، اس کی زبان سے اچھا لائیے. ان کی زبان سے ایسا کلام جاری ہونا کہ آج تک 1400 برس کے علماء اس سے مسائل مجتہد کر جو ہے مستمت کر رہے ہیں. بڑے بڑے علماء کتنی بڑی تفسیریں لکھی جا رہی، کسی ایک جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں گرامر کے اعتبار سے کوئی غلطی ہو. ہر جگہ ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے والے بھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تو بات الگ ہی ہے، لیکن جو آپ کی زبان مبارک سے احادیث جاری ہوئی وہ اس بھی ہے کہ آج تک کوئی اس کو ایک حرف ایک ذرہ نہیں رکھتا کہ یہاں یہ بات غلط ہوئی. حالانکہ امی جو ہے وہ کیسا بولتا ہے، اس کے تو جملے بھی صحیح نہیں ہوتے. مگر آپ کا کلام ایسا ہے کہ اب تک اس سے مسائل استنباط کیے جا رہے ہیں. جو چار امام ہوئے ہمارے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ سب نے احادیث سے استنباط کیا ہے. یہ جو چیز ہے یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. لاؤ ثم ان علینا بیانہ، پھر لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمے ہے، لہذا آپ کیوں گھبراتے ہیں. امتحان کا تیسرا پرچہ، تو امتحان کے دو پرچے ہو گئے، پہلا خوف اور دوسرا بھوک، اور تیسرا پرچہ ہے ونقص من الاموال، اور کبھی کبھی تمہارے مال میں بھی نقصان ہوگا. وہ کس طرح سے ہوگا؟ کبھی تجارت میں گھاٹا ہوگا. اور صاحب تفسیر الرحمانی لکھتے ہیں کہ کبھی باغات میں پھل نہیں آئیں گے تو پھلوں کی کمی سے مال کی کمی ہو جائے گی. اور امتحان کا چوتھا پرچہ ہے والانفس، اور کبھی کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے، یعنی اضحاب الاحبا لسبب القتل والموت، کسی کا قتل ہوگا کسی کو موت آئے گی. اس طرح اللہ تعالی کی طرف جانا ہوگا. موت چاہے قتل سے ہو یا طبعی ہو، کبھی تمہارے پیارے اٹھائے جائیں گے تو اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا. اللہ علامہ روسی فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ مصیبت اچانک نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا، اچانک مصیبت آنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر بتانے والا اللہ جہاں تخلف نہیں ہو سکتا، جو اللہ تعالیٰ جو بات فرمائے اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، جہاں جھوٹ کا امتحان نہیں ہے، اور امتحان کا ہے پانچواں پرچہ ہے والثمرات، اور کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اس کی تفسیر بعضوں نے یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد اولاد کا انتقال ہے، کہ اولاد ماں باپ کے لیے پھل ہوتے ہیں۔ بہرحال ظاہر تفسیر یہی ہے کہ باغات میں پھل نہیں آئیں گے، کیوں صاحب اگر مصیبتیں بلائیں اور تکلیفیں بری چیز ہوتی تو کیا بری چیز پر بھی بشارت دی جاتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، کسی کو تکلیف ہو اور آپ کہیں مبارک ہو تو اس کو کس قدر غم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان میں جب کوئی مبتلا ہو تو آپ بشارت دے دیجئے، کس کو بشارت دیجئے؟ صبر کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ مومن کے لیے مصیبت اگر بری چیز ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ لفظ بشارت نازل نہ فرماتے، اور بشارت دینے والا ارحم الراحمین ہے، اور جس کے ذریعے بشارت دلا رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت دلوائی ہے، لہذا یہ بشارت بھی کتنی پیاری ہے۔ یہ بشارت دلیل ہے کہ یہ مصیبت زحمت نہیں رحمت ہے، نعمت ہے، اور کوئی عظیم الشان چیز ملنے والی ہے، جیسے کوئی کسی سے موٹر سائیکل چھین لے اور مرسیڈیز دے دے تو بتائیے کیا یہ مصیبت ہے؟ بس مصیبت مومن کے لیے بری چیز نہیں ہے، کیونکہ صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں، اور متائے جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے، متائے جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے۔ بس صبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر معیت الہیہ کا انعام عظیم ملتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے۔ آج یہ چالیسواں حضرت والا کی رحلت کے بعد یہ چالیسواں باز ہے، انجام عشق بن جاتی ہے۔ 109 باز حضرت والا کی حیات مبارکہ میں شائع ہوئے تھے، اور حضرت کے وصال کے بعد یہ 40 باز شائع ہوئے ہیں، اور 40 باز اور تیار ہیں، انشاءاللہ قریب سب شائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ باز ہے 9 ستمبر 1997 اسٹینگر جنوبی افریقہ، اسٹینگر وہاں ایک جگہ تھی ڈربن کے قریب ہے، وہاں سے ایک صاحب آتے تھے، وہ جو بھی عجب حضرت وہاں جاتے تھے وہ اپنی گاڑی لے کے آ گئے، اب رات کے 10:30 بج رہے ہیں، اور وہ 1.5 گھنٹے کا سفر، بھائی اس وقت تو بہت دیر ہوگی اور ہم نہیں جائیں گے، پھر اس کا بیان ہوا اور 11:30 بج گئے، مگر وہ صاحب جو کہہ رہی حضرت میں لے کے جاؤں گا، اب مولانا یونس پٹیل صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو جن ہے، جس کے جب یہاں کوئی بھی بزرگ آتے ہیں یہ بھی مانتے ہی نہیں، اور یہ اگر آپ نہیں جائیں گے ساری رات یہیں پڑے رہیں گے، پیدل سے کہا چلو چلو چلتے ہیں. پھر وہاں تشریف لے گئے. پھر ہر سال والا جب وہ آتے تھے دیکھ کے مسکرانے لگتے تھے. پھر ایک دو دن پھر وہیں رہتے تھے اس ٹینگ میں. اس کا نام ہے انجامی اس کے بجاری. حضرت نے فرمایا کہ اس دعا کو اپنا معمول بنا لو کہ خدا اپنی یاد کے علاوہ ہمیں کسی چیز میں مشغول نہ فرمائیے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرما لیں گے تو ایسے اسباب بھی پیدا کر دیں گے کہ اللہ کی یاد کے لیے سب فکروں سے فراغت نصیب ہو جائے گی. لہذا اللہ سے مانگو, مانگنے سے کیا نہیں ملتا. جب اللہ اپنے دشمنوں یعنی کافروں اور یہودیوں کو روٹی دے رہا ہے تو کیا مسلمانوں کو روٹی نہیں دے گا؟ آہ, حضرت فرمایا آہ, جو پیٹ بنا سکتا ہے وہ روٹی بھی کھلا سکتا ہے, جو سر دے سکتا ہے وہ ٹوپی بھی پہنا سکتا ہے. بتاؤ سر کی قیمت زیادہ ہے یا ٹوپی کی؟ تو جب بڑی چیز دے دی تو چھوٹی چیزوں کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا مضمون ہے. ایک جگہ مولانا رومی نے فرمایا کہ اے اللہ, اس سورت سے تو کافروں کو بھی روشنی دیتا ہے, ہندو اور یہودی بھی اس سورت سے دھوپ لے رہے ہیں. آپ ہمیں وہ سورج دیجئے جو آپ کافروں کو نہیں دیتے. ہمارا مال اور دشمنوں کا مال ایک ہوگا تو پھر ہمارا کیا امتیاز ہے؟ لہذا آپ ہمیں اپنی محبت اور نور اور ذکر کا سورج دیجئے جو کافروں کو نصیب نہیں ہے. اس سورج سے تو کافر اور مسلمان سب فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں اپنی دولت مشترکہ نہیں چاہیے جو آپ دشمن کو بھی دیں اور دوست کو بھی دیں. یہ ہمارا مال نہیں ہے, ہمارا مال وہ ہے جو آپ دشمن کو نہیں دیتے. اس پر حضرت فرماتے ہیں, اس پر اختر کا شعر ہے, دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا دردی دل دیا. یعنی دشمنوں کو مٹی پانی کی اور سموسا اور پاپڑ دے دیا, مگر ہم کو اپنی محبت اور اپنا ذکر دیا. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. وہ ایئر کنڈیشن میں خودکشی کر رہے ہیں اور وہی اللہ اپنے بوریے پر ان کی یاد میں مست ہیں. دیکھو, ہر ولی کو اللہ الگ الگ مزہ دیتا ہے, مشترک مزہ نہیں دیتا. کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے. جیسے ہر آدمی کی صورت الگ ہوتی ہے اور ہر ایک کی صورت میں تفرد یعنی منفرد ہونا ہوتا ہے. کسی پر رنگ جمال غالب ہے, کسی پر جلال غالب ہے, کسی پر اخلاق و کرم غالب ہے, کوئی خشیت اور دیوانگی سے جلے بھنے کباب ہیں, کسی کا مزاج ٹھنڈا ہے یعنی نقشبندی کی طرح کافور کی شراب پی رہا ہے, کوئی سوٹ والی چشتیوں کی گرم شراب پی رہا ہے. جنت میں نقشبندیوں کو کافوری شراب پلائی جائے گی کیونکہ وہ دنیا میں ٹھنڈے تھے, لہذا ٹھنڈی شراب پیو. جزاؤں وفاقہ, تم کو تمہارے اعمال کے موافق ملے گا. تم ٹھنڈے تھے لہذا کافور کی ٹھنڈی شراب پیو. اور جب ہمارے عشق میں شور مچانے والے بندے ہیں یعنی وہ چشتی جن پر عشق غالب ہے, وہ شراب زنجبیل سوٹ والی گرم شراب پیئیں گے. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ. دونوں شرابوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. تو جنت میں عمل کے موافق جزا ملے گی. لہذا جو یہاں اللہ کے عشق میں شور و غل کرتے تھے, روتے تھے اور جلے بھلے رہتے تھے, ان کو اللہ شراب زنجبیلا پلائے گا یعنی ادرک کی شراب. اور جو سنوں کو دین کے پابند ہیں مگر مزاج کے ٹھنڈے ہیں, زیادہ شور و غل اور آہ و فواہ نہیں کرتے, اللہ ان کو شراب کافور پلائیں گے اور ان کو وہی اچھا لگے گا. اللہ جس کو جو دے گا اس کو اسی میں مزہ آئے گا. جنت تکلیف کی جگہ نہیں ہے, نہ حسرت کی جگہ ہے. وہاں کسی کو کوئی غم نہیں رہے گا کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جس کو جو دیں گے وہ اسی میں خوش رہے گا, اس کو اسی میں مزہ آئے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے اندر مزاج معشوقیت ہے, میں ان کے مزاج مزاج معشوقیت کو انشاءاللہ تعالی مزاج عاشقی سے بدل دوں گا. اس پر میرا ایک شعر ہے، اپنی لگی کو جان میں ان کی لگا کے ہم، اپنی لگی کو جان میں اس کی لگا کے ہم، اس شمع کو پروانہ الفت بنا دیا، اس شمع کو پروانہ الفت بنا دیا. یعنی جو ظالم یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص مجھ سے محبت کرے، میں ناز و نخیر دکھاؤں، تو میں نے اس کی مزاج معشوقیت کو عاشقیت سے بدل دیا. اب وہ دوسرے اللہ والوں کا غلام بنا ہوا ہے اور اپنی معشوقیت ختم کر چکا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا یہی مشورہ ہے، ترک کن معشوقی و کن عاشقی، اے گما بردہ کے خوب و فائقی. ایسا لیکن معشوق مت بنو، عاشق بنو، کیونکہ معشوق بننے میں تم کو بہت زیادہ ناپ تول دکھانا پڑے گی کہ ناک اتنی اونچی چاہیے، سینہ اتنا ہو، کمر اتنی ہونی چاہیے. ارے عاشق بنو اور پیمائشوں کی کچھ فکر مت کرو. عاشقوں کے لیے کوئی قید نہیں، جس طرح سے چاہیں رہیں. دیکھیے ناک کٹا، کان کا بچہ اور ہاتھ کا لولا عشق کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اللہ والوں کے عاشقوں کا معاملہ ہی انشاءاللہ کچھ اور رہے گا. لہذا یہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا مشورہ ہے کہ عاشق بنو، تم کو اپنے فائق اور حسین ہونے کا گمان کیوں ہے؟ حالانکہ تم سر سے پیر تک عیب دار ہو، آنکھ الگ گناہگار ہے، کان الگ گناہگار ہے، اس کے باوجود بھی تو اپنے کو اچھا سمجھتے ہو. اور تعجب کی بات ہے، ایک آدمی گناہوں میں مبتلا ہے اور کہہ رہا ہے کہ واہ واہ رے واہ، تو اتنے گناہوں میں ہو کر بھی اپنے کو مقدس سمجھتے ہو، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، اپنے کو بڑا سمجھتے ہو، تو ایسے شخص کے لیے تکبر کی بیماری تعجب کی بات ہے. اور اگر کسی کو معشوق سے رغبت ہونے لگے تو میر صاحب کے نام سے میرا یہ شعر پڑھ لو. اب جب ہوا کھولی کسی معشوق نے، میر بولے واہ میرے بادشاہ. جب ہوا کھولی کسی معشوق نے، میر بولے واہ میرے بادشاہ. کیونکہ اب اس کے حسن کی عظمت ختم ہو جائے گی، اور حسن کی عظمت ختم ہونا یہ بارہ آنے علاج ہو گیا. اب تھوڑی سی ہمت کر کے توبہ بھی کر لے، کیونکہ اگر دل میں حسن کی عظمت آ جاتی ہے تو پھر آدمی اس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے پیر پر سر رکھ دیتا ہے. اس لیے ہم ایسے اشعار کہتے ہیں جس سے حسن کی عظمت ختم ہو جائے. جیسے جرمن ایئرپورٹ پر ہمارے بعض دوستوں نے کہا کہ ان جرمن لڑکیوں پر تو دل بہت پاگل ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اللہ سے توبہ کر کے میرا یہ شعر پڑھو، ابھی ابھی تمہارے لیے یہ اینٹی بایوٹک شعر بنایا ہے. آگے سے موت پیچھے سے گو، اے میر جلدی سے کر آخ تو. آگے سے موت پیچھے سے گو، اے میر جلدی سے کر آخ تو. میں یہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ حسینوں کا گراؤنڈ فلور گٹر لائنوں سے بھرا ہے، پاخانہ اور بدبو دادیا سے بھرا ہے، تو میں یہ سب حلال کی بیوی کے لیے نہیں بلکہ حرام چھڑانے کے لیے کہتا ہوں. لہذا میں تقریر میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی کو جا کر کہہ دو کہ تو اندر گندگی رکھتی ہے، لہذا ہم تجھ سے پیار نہیں کر سکتے. مجھے لڑکیوں نے فون کیا کہ آپ اس کی دھجیاں بکھیرتے ہیں اور حسینوں کے گوموت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کر کوئی میرا شوہر میرے پاس نہ آئے. لہذا میں ہر تقریر میں کہہ دیتا ہوں کہ حلال کی بیویاں اس سے مستثنا ہیں، کیونکہ ان کے پیٹ سے ایسی اولاد مل سکتی ہے جو صاحب نسبت اور صدیقین ہو سکتی ہے، حافظ اور عالم ربانی ہو سکتی ہے. قبر جو عالم میں برزخ ہے، وہاں بھی اگر اچھا عمل ہے تو خوشبو ہی خوشبو رہے گی. مگر معشوقوں کے گراؤنڈ فلور میں حگستان، موتستان اور پادستان ہے، انہی تین ملکوں میں گھر جاؤ گے. اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سورت سے محبت کی، آخر میں اس کا انجام عذابت اور نفرت سے بدل جاتا ہے، کیونکہ شکل یکساں نہیں رہتی. جب شکل کا جغرافیہ بدل گیا تو ملنا جلنا بھی بند ہو گیا. اور نفرت و عداوت ہوگی تو اس کے مزاجی کا آخری انجام نفرت اور عداوت ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے مزاجی کیا تو فاعل اور مفعول دونوں ایک دوسروں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو رومانٹک ہیں, ان کی نیندیں حرام ہیں, اور یہ محبت اس لیے بھی ناپاک ہے کہ جب معشوقوں کے عشق میں کوئی غزل کہتا ہے, اشعار کہتا ہے, تو اس کی شلوار کو آپ لیبورٹری میں دیجئے کیونکہ مزی ضرور نکل آتی ہے. اشعار کہتے کہتے آخری شعر یعنی مقطع سے پہلے ہی خطا ہو جاتا ہے, اسے پہلے ہی اس کے تصور سے مزہ آ جاتا ہے. تو حرام مزی کی علامت یہ ہے کہ مزی آئے گی اور آدمی ناپاک ہو جائے گا, اور پاک مزہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کو پاک رکھتا ہے. پاک مزہ پاک رکھے گا, باوضو رکھے گا, اور حرام مزہ آیا تو مزی بھی آئے گی کیونکہ مزی مؤنث ہے اور مزہ مذکر ہے. تو مولا کے نام پر مرنا سیکھو. اس لیے یہ کہتا ہوں کہ دنیا بھی عاشقوں میں کچھ مزہ نہیں ہے سوائے پریشانی اور ذلت اور خواری کے. عشق مجازی پر میرا ایک شعر ہے. عشق مجازی کا صلہ میر یہ ملتا ہے یہاں. عشق مجازی کا صلہ میر یہ ملتا ہے یہاں. ہر طرف آواز سنی دھت تیری بدماش کی. گلشن اقبال میں ہماری خانقاہ کے سامنے ایک اخبار بیچنے والے نے ایک لڑکی کو چھیڑ دیا. یاد رکھو, آگے پاؤں اس پہ ٹکرا رہے ہیں, سیدھا پیچھے کرو مجھے. پیچھے کھینچو اس کو نکالو.
چادر پکڑ کے
گلشن اقبال میں ہماری خانقاہ کے سامنے ایک اخبار بیچنے والے نے ایک لڑکی کو چھیڑ دیا. آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. تو اس لڑکی کے سارے رشتے دار اسے جوتے مار رہے تھے, کوئی بال کھینچ رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ حسین کو ہینڈل کر رہا تھا تو اب اسے سینڈل پڑ رہے ہیں. اور اللہ پر بننے والوں سے لوگ دعا کراتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے, دیکھا آپ نے کہ دونوں عشق میں کیا فرق ہے. جو اللہ پر مرتا ہے اس کا یہ حال ہے کہ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ صوفی جی حضرت صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا. اور اس دنیا بھی عاشقوں سے کوئی دعا نہیں کراتا, بلکہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو لعنتی آدمی جا رہا ہے. عاشق و معشوق جو انہیں آپس میں بدماشی کر لی تو پہلے تو کہتے تھے بیندہ پیلو اور اڈا کھالو اور حضور آپ تو حضور کے بادشاہ ہیں اور اب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, دونوں جانب سے گالی گالی ہے, راہ شیطان بھی کیا نرالی ہے, دونوں جانب سے گالی گالی ہے, راہ شیطان بھی کیا نرالی ہے. دیکھا آپ نے, اور پھر کوئی ایک دوسرے سے دعا بھی نہیں کراتا, سلام بھی نہیں کرتا. میں نے بنگلہ دیش میں, ہم نے نماز پڑھ لی, میں نے بنگلہ دیش میں ایک قاری صاحب سے پوچھا کہ جب کوئی آپس میں بدفیلی کا گناہ کرتا ہے تو پہلے جو ایک دوسرے کو یہ خوب آگ آؤ بھگت ہو رہی تھی, مگر پھر اس کے بعد جب منہ کالا کر لیا تو اس تو کیا وہ آپس میں ایک دوسرے سے دعا کراتے ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ حضرت میں جا رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ذرا مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا. تب اس بنگلہ دیشی قاری صاحب نے, جو میرے بہت ہی خاص دوست ہیں, جواب دیا. لیکن ان کا جواب بتانے سے پہلے میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک سے ان کے چہرے کا بوسہ لیا. انہوں نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میرا سارا گال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب ذہن سے بھر گیا. پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانتے ہو میں تم سے کیوں ملنے آیا ہوں, تو میرے اختر کا ہے, تو میرے اختر کا ہے, اس لیے میں تجھ سے ملنے آیا ہوں. ایسا ہی خواب جنوبی افریقہ کے مولانا عبدالحمید صاحب نے دیکھا کہ خواب میں اختر بھی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے ابوبکر اور اے عمر فاروق, دیکھو میرے اختر کو, دیکھو میرے اختر کو دیکھو. میں نے کہا وہی الفاظ, یہ وہی الفاظ ہیں, حالانکہ مولانا عبدالحمید کو قاری صاحب کے اس خواب کی خبر بھی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ راستہ کتنا پاکیزہ ہے, جو اللہ پر مرتا ہے اسے دونوں جہان کا حاصل ملتا ہے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. مولا کو چھوڑ کر کہاں گندی نالیوں میں, ذلتوں اور خواریوں میں جاتے ہو, جہاں ہر طرف لعنت ہی لعنت پڑتی ہے. دیکھو اگر ڈربن میں ابھی یہاں سمندر کے کنارے حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ کا کوئی خیمہ لگا دیا جائے اور ریڈیو پر اعلان کر دیا جائے کہ حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم, جنہوں نے خدا کی محبت میں سلطنت چھوڑی تھی, آج اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے ان کو بھیج دیا ہے, یہاں خیمہ لگا ہوا ہے. کسی کو زیارت کرنی ہو یا دعا کرنی ہو تو آ جائے, تو مسلمانوں کی قطار در قطار لگ جائے گی. ایسی دھکے بازی ہوگی, ایسا ہجوم لگا ہوگا کہ بس کیا کہیں. اور وہیں قریب میں ایک اور خیمہ لگا دیا جائے کہ ایک عشق مجازی لڑکیوں اور لڑکوں کے چکر میں بدماشی میں پکڑا ہوا پاگل اس خیمے میں رہتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر, مولا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے عشق میں ذلیل خوار ہو رہا ہے, اس کے بڑے بڑے بال ہیں اور منہ سے بدبو آتی ہے, جو چاہے اس کی بھی زیارت کر لے تو ادھر کوئی جائے گا بھی نہیں, اگر جائے گا تو تھوک کر چلا آئے گا. دیکھا عشق مولا اور عاشق لیلا کا فرق. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مجنو کو اس زمانے کا کوئی شمس الدین تبریزی مل جاتا تو انشاءاللہ اس کو عشق لیلا سے نجات مل جاتی, اور وقت کا شمس الدین تبریزی اپنی روحانیت سے اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتا. اللہ والوں کی روحانی طاقت بہت ہوتی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ مرید میں اخلاص اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. بلکہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض غیر مخلص بھی اللہ والے بن گئے. اسی پہ میں نے حضرت والا کی شعر میں شعر کہا تھا, کہ مجنون اگر دیدے تو را طائب شدے از ما سوا برپائے تو افتا شدے بس عشق لیلائش بری. اگر آپ کو مجنون دیکھ لیتا تو غیر اللہ کے عشق سے توبہ کر لیتا اور آپ کے پاؤں پر گر پڑتا اور لیلا کے عشق سے نجات پا جاتا. پانچ منٹ تو رہ گئے, پڑھ دوں گا, پانچ دس پہ ختم کر دیں گے, پانچ دس بجے ختم کر دیں گے. حیدرآباد لکن کے جنگل میں ایک بہروپیا اللہ والا بنا ہوا تھا. وہ اللہ والا تھا نہیں, عالمگیر بادشاہ کو دھوکہ دینے کے لیے نقلی اللہ والا بنا ہوا تھا. بہروپیا کے معنی ہے جو روپیہ حاصل کرنے کے لیے روپ بنائے. تو جب عالمگیر ادھر سے گزرے تو اس بہروپیے کو اللہ والا سمجھ کر اس سے دعا کرائی. بہروپیے نے کہا کہ ٹھیک ہے, فقیر دعا کرتا ہے. بادشاہ بڑا منتقد ہوا اور 1000 اشرفیاں اس کو دی. اس نے لات مار دی کہ جیسے تم دنیا کے کتے ہو تو کیا مجھے بھی کتا سمجھتے ہو. اس لیے 1000 اشرفیوں کو ٹھوکر مار دی. اب تو عالمگیر کے ہوش اڑ گئے, کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے. جب وہ واپس جانے لگے کہ حضرت دعا میں یاد رکھنا, تو ایروپیوں نے کہا ہاں سب کے لیے خوب دعا کرتا ہے, بندہ سب کے لیے خوب دعا کرتا ہے. جب بادشاہ آگے بڑھے ان کے پیچھے بھاگا اور کہا کہ حضور میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو دہلی میں آپ نے کئی دفعہ پہچانا مگر آج آپ مجھے نہیں پہچان سکے. میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں, میں نے تو اللہ والے کا روپ بنایا تھا. تب عالمگیر نے کہا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے کیونکہ آج تم اللہ والوں کے روپ میں تھے, تو اللہ والوں کی محبت میں اگر عالمگیر دھوکا کھا لے تو اس دھوکے پر مجھے کوئی غم نہیں, بلکہ یہ میرے عشق کا کمال ہے کہ میں اللہ والوں پر اتنا عاشق ہوں کہ نقل پر بھی مر گیا. میں اللہ والوں کا اتنا عاشق ہوں کہ نقلی اللہ والے پر بھی مر گیا, تو اصلی اللہ والوں پر کتنا مروں گا. پھر بادشاہ نے بہروپیوں کو 100 اشرفیاں دی. 1000 اشرفیوں میں سے 900 واپس لے لی اور صرف 100 اشرفیاں دی. تو اس نے کہا جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. تو عالمگیر نے ایک سوال کیا کہ میں تو تم سے دھوکا کھا گیا تھا, تم 1000 اشرفی پا گئے تھے مزے سے رہتے, لیکن تم نے اپنے کو ظاہر کر دیا کہ میں نقلی بہروپیہ ہوں, تو تمہاری 900 اشرفیاں کم ہو گئیں. تو تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ مجھے دھوکا دے کر تم مزے میں رہتے. اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں نے اللہ والوں کا پارٹ ادا کیا تھا, ان کا روح بھرا تھا. اگر میں پیسے لے لیتا تو اللہ والوں کی عظمتوں کو اور ان کی عزت کو نقصان پہنچتا, اس لیے میں نے دنیا کے لیے اللہ کے پیاروں کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا. اگر میں اس وقت 1000 اشرفیاں لے لیتا تو میرے بہروپ کا جو کمال تھا وہ ختم ہو جاتا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس قصے کو بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو ایک نقلی شخص نے بھی اللہ والوں کی اتنی عزت کی, تو ہم اللہ والے بن کر یہ غلط کاموں میں کیوں جاتے ہو؟ تو اللہ والا تم اللہ والے بن کر غلط کاموں میں کیوں جاتے ہو؟ اللہ والوں کی عظمت کو نقصان پہنچتا ہے گول ٹوپی پہن کر ایک مٹھی داڑھی رکھ کر. اگر تم کسی کالی گوری کو دیکھو گے تو وہ کیا کہے گی کہ ان پادریوں کو دیکھو کہ یہ کیسے گندے ہیں. اس لیے خانقاہوں میں جاؤ تو تمہارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے بدل دیا جائے گا. جو اللہ والوں کی غلامی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے بدل دیتے ہیں, یعنی اس کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے بدل دیتے ہیں. تو میرے بنگلہ دیشی دوست قاری صاحب نے کہا کہ جب عاشق و معشوق بدفعلی کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے سلام دعا بھی نہیں کرتے. میں نے کہا کہ دعا کیوں نہیں کراتے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی شیطان بھی شیطان سے دعا کراتا ہے. اس نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں, وہ بھی شیطان یہ بھی شیطان, شیطان اور شیطان نے کبھی شیطان سے دعا نہیں کرائی. کیا ایک شیطان دوسرے شیطان سے دعا کرائے گا؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. بہت اللہ والے آدمی ہیں, جو ایسا خواب دیکھے گا تو سوچے کہ وہ کیسا ہوگا. تو ہمارا ایک کام یہی ہے کہ لیلاؤں سے جان چھڑانا اور مولا سے آشنا کرنا. قلب و جان اللہ تعالی سے ایسے چپکیں کہ کوئی ذرہ برابر بھی انہیں الگ نہ کر سکے. سارا عالم چاہے بادشاہت کا عالم ہو, وزارت کا عالم ہو, حسیدوں کا عالم ہو, پاپڑ اور سموسا اور بریانیوں کا عالم ہو, غرض کوئی بھی عالم ہو, ہم کو اللہ سے ایک اشاریہ ایک بال کے برابر بھی جدا نہ کر سکے. ہم اللہ پر ایسے مر جائیں, ایسے فضا ہو جائیں جیسے چھوٹا بچہ ماں سے چپٹا ہوتا ہے. تو اللہ جو خالق دو جہاں ہے اور جس سے ان کے قلب میں قلب چپٹے ہوئے ہیں اور وہ دونوں جہان کی لذتوں کو چوستا رہتا ہے, اسی لیے اس کے قلب و جان سلاطین کو خاطر بھی نہیں لاتے. کیونکہ جو اللہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے وہ ان کے دل میں لیلاؤں کو نمک دینے والا ان کے قلب میں ہے. تو ان کے دل میں ہے لیلاؤں کو نمک دینے والا ان کے قلب میں ہے, اس لیے جو مولا پائے وہ لیلا سے مستغنی ہو جاتا ہے. نشان لگا دی. تو آج یہ بات انجام عشق مجازی 40واں بعد ہے الحمدللہ. یہ آج تقسیم ہوگا یا یہ ابھی تقسیم ہوگا؟ ایک ایک بات جو سب صاحب لے لیں, کیونکہ تعداد ابھی کم ہے, ایک سے زیادہ نہ لیں. وہ آ گئے کیا؟ اب نکل آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.